الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. آج ہم مسلمان مختلف قسم کے بحرانات سے گزر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک المناک تاریخ ہے کہ ہم مسلمان ہر دور میں کسی نہ کسی بحران کا شکار رہے ہیں. ان بحرانوں کو دیکھ کے ہر مسلمان ناراض بھی ہے، غصہ میں بھی ہے اور اپنے آپ کو کوستا بھی ہے اور بعض اوقات اپنے رب سے شکوہ بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا حل پوچھا جائے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ دعا کیجئے، کوئی یہ کہتا ہے میں نے بڑی دعائیں کیں اللہ نہیں سن پا رہا، کوئی اپنا حل بتاتا ہے اور کوئی اپنا حل. غرض ہے کہ ہم جن مسائل میں اور بحرانوں میں الجھے ہوئے ہیں اس کا حل ہر شخص اپنی سطح پر، اپنے علم کی بنیاد پر دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ حل نہیں ہے. اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں، اسلامی تاریخ سے میری مراد یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اگر ان کی تاریخ پڑھیں جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وقت کا ہر نبی اپنے دور کے عظیم ترین بحرانوں سے دوچار ہوا ہے اور بڑے بڑے بحران بحرانوں کا اس نے سامنا کیا ہے. وہ اکیلا تھا، فرد واحد تھا، دو تھے، چار تھے، دس تھے، ہزار تھے، لیکن دشمن کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھے، مگر اس بحران نے انہوں نے کبھی کوئی لچک نہیں دکھائی، کبھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا، کبھی اپنے رب سے اپنا ناتا نہیں توڑا اور نہ ہی عملی کمزوری دکھائی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کو لے لیجیے، 950 سال کا عرصہ بحران کا ہے ان کا، لیکن ان 950 سالوں میں ان کی ایک ایکسرسائز رہی کہ میں اپنے رب کی بات کو لوگوں کے سامنے پہنچاتا رہوں گا، چاہے قوم ساری اکٹھی ہو جائے، ان کے بڑے بڑے سردار بھی اکٹھے ہو جائیں، میں نے اپنے اس کام سے باز نہیں آنا. لیکن وہ لوگ ہمیشہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا یہ بحران پیدا کرتے گئے. مگر کیا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم خوف زدہ ہو کے، مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے. کتنے مسائل، مشکلات ان کو پیش آئے، مگر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہاں کلمات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف بحرانوں سے گزارا، کہ ان بحرانوں میں ہم دیکھتے ہیں ان کی آزمائش کر کے کہ وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح بنا کے ہمارے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بہت بڑا بحران تھا، بہت بڑا بحران ان کے دور میں، فرعون کی حکومت، اور با اقتدار انسان، ظالم انسان، بندوں کو دیوار میں چن دینے والا اور چھوٹی سی بات پہ لوگوں کو قتل کر دینے والا، وہم کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی ذبح کر دینے والا وہ انسان تھا۔ کوئی تھوڑے بحران نہیں تھے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان بحرانوں سے گزرے ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی بحران سے گزارا گیا، مگر ہر نبی کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی ہوا کرتے تھے، ایماندار ہوا کرتے تھے۔ وہ ایماندار، ان کا کام صرف یہی تھا کہ وقت کا رسول ان کو جو کہتا وہ اس پر عمل کرتے تھے، اور رسول کے طریقے کو وہ فالو کرتے تھے، تب اللہ تعالیٰ ان کو اس بحران سے نکال دیتا تھا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے، ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان میں، یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 13 سالہ مکی دور کوئی معمولی دور نہیں ہے، بہت بڑا دور ہے، بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس کی تفاصیل آپ جانتے ہیں، پڑھیے کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو، کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے ان بحرانوں سے۔ اب سوال یہ کہ ان بحرانوں کے دوران یہ انبیاء کرتے کیا تھے، انہوں نے کیا تعلیم دی اپنی امت کو، اپنے افراد کو، جو ماننے والے لوگ تھے، اپنے صاحب ایمان ساتھی، ان کو وقت کے رسول نے کیا تعلیم دی اور خود کیا کیا۔ یہی وہ حل ہے جو آج ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہے، کہ ہم بھی ان بحرانوں سے اگر گزر رہے ہیں تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ تو ان بحرانوں سے وہ کیسے گزرے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو شاید آج ہمارے لیے ناممکن ہو، مگر حقیقت یہ کہ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، وہ یہی ہے کہ رات کو مصلی پہ کھڑا ہونا، رب کے آگے یہ سارے بحران، ساری مشکلات، سارے حالات اس کے آگے پیش کرنا، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار اور کامل ترین۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیے، ان کی جتنی بھی دعائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اکثر و بیشتر ان کی دعائیں رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور ہوا کرتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، ٹھیک ہے ایمان ہے، مگر اس ایمان کی طاقت کو پیدا کرنا وہ بھی اس رب کا کام ہے، جس سے ہم اگر جڑ جائیں تو وہ اللہ ہمارے اندر طاقت بھی پیدا کر دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور ان بحرانوں کو ہم برداشت بھی کریں گے، بلکہ ان بحرانوں کو آتے ہوئے ان کا سامنا بھی کر لیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، پھر اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سیدنا سلیمان ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، داؤد ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کو دیکھیے کس طرح وہ بحرانوں سے گزرے ہیں۔ ایک جگہ بھی ان کو یہودیوں نے ٹکنے نہیں دیا، ایک جگہ بھی ان کے قتل کے درپے رہے کہ کہیں بھی ملیں، کہیں کامیاب ہوتے ہیں، مقدمات قائم کر کے ان کو پھنسایا جائے اور کسی طرح ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے ہیں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ طائف کے سفر میں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ کے اپنے خون کو بھی صاف کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور ساتھ یہی دعا کرتے ہیں، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، مولا میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ فرشتے بھی آتے ہیں، وہ بھی آ کے عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولاد سے مجھے امید ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہوگی۔ لیکن کیا حوصلہ ہارا آپ نے؟
یہ جو الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب سے تعلق کس قدر ہے، کتنا مضبوط ہے؟ پریشانیوں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے، اور پریشانیوں میں ان کو اپنی ذات یاد نہیں ہے، اپنے زخم یاد نہیں ہے، دوسروں کی زیادتیاں یاد نہیں آتی، بلکہ صرف اتنا یاد آتا ہے کہ میں اپنے رب سے اس وقت کیسا ہوں، اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، حقیقت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محترم ایک استاد تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے ایک عجیب بات سنائی، جسے سن کے آج تک میں سوچتا ہوں کہ واقعی یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک بہت بڑے نیک انسان کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، 4 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، وہ بار بار جاتے ہیں، بھائی میرے بچے ہیں، میری ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، میرا کوئی اور سورس نہیں ہے، میری تنخواہ مجھے دیجئے۔ 4 ماہ تک ان کی تنخواہ رکی رہی، نہیں دی۔ آخر میں انہوں نے کیا سوچا، وہ گئے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو مل کے انہی کے آفس میں جا کے ان کو کہتے ہیں کہ 4 ماہ سے مجھے تنخواہ نہیں مل رہی، میں نے بڑی کوشش کی اور یہ درخواست میری آپ تک بھی پہنچ چکی ہے، اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ رات کی تنہائیوں میں میں اٹھوں، اپنی بیوی کو اٹھاؤں اور اپنے بچوں کو اٹھاؤں، اور مسلح پہ وضو کروا کے ان کو میں مسلح پہ کھڑا کر دوں، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعا کر لیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ سنتے ہی وائس چانسلر نے اسی موقع پہ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہا، نہ یہ کام نہ کیجیے گا، یہ کام نہ کیجیے گا، خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے گا، میں ابھی آپ کے پیسے ابھی دلواتا ہوں آپ کو۔ دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے حق میں بد دعا سن لی تو ہم گئے۔ یہ اہل دل ہی جانتے ہیں کہ یہ وقت کون سا ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا، اس لیے ایک تو یہ چیز ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کم از کم رات کو تھوڑا سا وقت بستر سے علیحدہ ہو کے 2 رکعتوں کے لیے بھی اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی جناب میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ہم رو لیں، تو شاید اللہ تعالی ہماری دعا سن لے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں کچھ اور نہیں کہتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ دھرنا جو ہو رہا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، مگر ہم ہیں تو مسلمان، ان سارے کھیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ نہ اللہ یاد ہے، نہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ اذان ہو رہی ہے، نہ لوگوں کو اس طرف خیال دلایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس اور الٹے کام ہو رہے ہیں، یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میدان تحریر کا ہم حوالہ تو دیتے ہیں، وہاں تو اذان ہوتی تھی، وہاں تو نماز با جماعت پڑھی جاتی تھی، وہاں تو دعائیں مانگی گئی تھیں، یہاں تو ہم رب سے کٹ گئے ہیں، نہ اللہ کی بات، نہ نماز، نہ دعا، نہ اذان، کچھ بھی نہیں، اور اس کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سے ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس پہ تو بحران مزید آئیں گے، کوئی ایک بحران ختم نہیں ہوگا، 10 بحران اور آئیں گے۔ یہ ناشکریاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور ناشکری کی سزا پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیتا ہے۔ اللہ نے کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ میدان میں ہم اگر جتنے اپنے دعووں کے مطابق لاکھوں لوگوں کو جمع کر چکے تو ان کو راہ راست دکھانے کے لیے، رب سے جوڑنے کے لیے یہی کام ہی کر لیتے، یہی چیز ہی شاید دوسروں کو یہ باور کرا دیتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جو ٹرینڈ بن رہا ہے یا لوگوں کا رخ موڑا جا رہا ہے وہ شاید انہی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو بس اس طرف سے ہٹا کے کوئی اور کھیل میں لگا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کچھ گھڑیاں ہیں دعاؤں کی، مثلاً اذان اور اقامت کے درمیان کی گھڑیاں، یہ گھڑی بھی ہم ضائع نہ کریں۔ کوئی پتہ نہیں اس چھوٹی سی گھڑی میں، معمولی سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے یا 10 منٹ کا، یہ وقت ایسا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جمعہ کا دن ہے، اس دن بھی بہت سے ایسے لمحات ہیں جو سارا دن قائم رہتے ہیں، ان گھڑیوں میں بھی ہم اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ نماز سلام سے پہلے، نماز جب پڑھتے ہیں تو سلام سے پہلے، درود شریف کے بعد کا جو لمحہ ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت لمحہ ہے جس میں ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ اوقات ہیں دعاؤں کے، یہ ہتھیار ہے ہم مسلمانوں کا اپنے رب سے جڑنے کا، اپنے رب کو یاد رکھنے کا، دل کو تسلی دلانے کا، اپنے دل کے جو غم ہیں ہم ہیں ان کو نکالنے کا، اور اپنے آپ کو اطمینان نصیب کرنے کا، یہی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ دل پریشان ہوں ایک بحران ہے، اس سے ہم اسی طرح ہی نکل سکتے ہیں۔ پہلا نسخہ تو یہی بتایا علماء نے، اور دوسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہم کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو مسلمان بنا کے بھی پیش کریں۔ جی ہاں، صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت ہے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہم ضرور کوئی ایسے کام کریں جس سے پتہ چلے دوسروں کو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں۔ آج ان کے سارے طرز عمل کو ہم اپنا چکے، اور جتنے غیر مسلم ہیں ان کے رسم و رواج کو ہم اپنے ہاں رواج دے چکے، لیکن اسلام کی جو بات ہے وہ ہمیں نظر، ہمارے اندر نظر نہ آئے تو دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صحابہ جب آپس میں مل کے جب بیٹھتے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، لیکن یہ جب آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کا حال یہ دیکھ کے کفار کو بڑا غصہ آتا ہے، ان کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، یہ اکٹھے کیوں ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے ہنس کیوں رہے ہیں، یہ خوش کیوں ہیں؟ ان کو غصہ آتا ہے، انہیں غصہ دلاؤ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اپنے عمل سے، اپنے تعلق سے اور اپنے صحیح معاملات سے ہم دوسروں کو یہ باور کرائیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھ لو، کوئی ایسی غلط بات سوچی تو یاد رکھنا ان بھائیوں کو تم جدا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیز ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور ان کی صفت اللہ نے یہ بتائی، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، اور تم ان کو دیکھو گے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو کل ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج تم ان کو دیکھو گے تو وہ رکوع کی حالت میں تمہیں ملیں گے، سجدے کی حالت میں ملیں گے، اور یہ ساری عبادتیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے معاملات، بھائی چارہ، پیار محبت، اس سب کا مقصد ان کا یہی ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا مندی کو یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ طرز عمل ہے، یہی طرز عمل تھا مسلمانوں کا جس سے کفار مشتعل ہوتے تھے، جلتے تھے، آج وہ ہمیں جلا رہے ہیں، وہ ہم پر سب کچھ، ہمیں غصہ بھی دلاتے ہیں، دنیا بھر میں ہمارے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کی جو حدیں انہوں نے توڑی ہیں، ان کے فلمیں بنا بنا کے وہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان جس کی قیمت ہمارے ہاں پانی کے، بہت بڑے صاف ستھرے پانی کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کوئی کافر اگر مار کے دکھائیں تو اس کی قیمت ایک مسلمان ملک کے برابر ہے. جی ہاں, کچھ اپنے آپ کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے, اپنے طرز عمل کو. آج افسوسناک صورتحال یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک, باہر لوگوں کے ساتھ معاملات میں, گھر کے اندر, اپنے رسم و رواج میں, ہمارا اسلام ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں یا میں مسلمان ہوں اور یہ کافر ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یہ بڑی اہم چیز ہے, بہت اہم ضرورت ہے. یہی سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اسلحہ اٹھا کے کفار کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. جہاد اس چیز کا بھی نام ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کروں. میرے دل کے اندر جو دنیاوی خواہشات ابھرتی ہیں, امٹتی ہیں, میں ان کو دباؤں اور اس کی بجائے اپنے آپ کو یہ ثابت کروں کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اللہ جو کہے گا میں وہی کچھ کروں گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ بدلنا بڑا ضروری ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اس لیے اپنے طرز عمل کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے, طرز زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے, اپنے معاملات جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں ہم اس کو دیکھیں, اپنے رجحانات پر چیک لگائیں کہ ہم کہیں بہہ کے تو نہیں جا رہے, دوسرے ہمیں بہکا رہے ہیں یا ہم خود بہک رہے ہیں, یا واقعی ہم سیدھی راہ پہ ہیں. کیا ہمارا مول اتنا آسان ہے؟ اور واقعی ہم نے اپنے آپ کو بڑا آسان, اپنی قیمت, اپنی خودی, اس کی قیمت بڑی آسان اور تھوڑی لگا دی ہے, اور صرف یہی کہ دوسروں کے خیال سنے, آگے پھیلا دیے. دوسروں نے جو کہا ہم نے اپنا لیا, خود نہ سوچا, خود غور نہ کیا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ اپنے طرز عمل کو ہمیں بدلنا ہے. بہت بڑا جہاد ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی آگاہ رکھیں. آگاہی اس معنی میں کہ دیکھیے اس وقت دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا رزلٹ نکل سکتے ہیں, اور کفار کیا کچھ کر رہے ہیں, اور بحیثیت مسلمان کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی ہاں, اپنے آپ کو بھی ہم تیار کریں, قائل کریں, دین کو کوئی بوجھ نہ سمجھیں. آج کے دور میں دین کو کوئی جرم نہ سمجھیں, بلکہ یہ سمجھیں کہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میری امت میں جب فساد برپا ہو جائے گا اور لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, تو ایسے موقع پر اگر ایک مسلمان بھی میرے طرز عمل کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کو کل قیامت کے روز 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو گھبرانا کس بات کا ہے؟ ہم نے دنیا سے ریوارڈ لینا ہے؟ وہ اللہ ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے, اسی سے مانگیے. ہم دنیا سے, دنیا والوں سے مت گھبرائیں. حقیقت یہی ہے. دوسروں کو آگاہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے بھائیوں کو. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول کو ماننے والے ہیں, اور فخر محسوس کریں. ڈرنے کی بات نہیں ہے, نہ جھیپنے کی بات ہے, شرمانے کی بات بھی نہیں. کیا ہے اس سے, کیا ہوتا ہے ہمارا تعلق؟ اگر میرا معاملہ آپ سے ایک صاف ستھرا ہو یا آپ کا معاملہ مجھ سے صاف ستھرا ہو تو کیا اس سے اسلام نہیں نکھرے گا؟ کیا بدنام ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس طرز عمل سے دوسروں کو بھی یہ سبق مل جائے کہ ہاں بھائی, ہمیں ایسا ہونا چاہیے. ہمارے جو حالات ہیں, یہی وجہ ہے کہ انہی کو بحران کہا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے, دوسروں کا پیدا کردہ نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے. دوسرے پرے بیٹھے ہیں, ہم ان کو ملزم قرار دیتے ہیں, مگر سوچئے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے اپنے طرز عمل کو اپنی اصلاح اور دوسروں کی صلاح، اپنی صلاح اور دوسروں کی اصلاح کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ علماء کا کہنا یہ بھی ہے کہ کفار کو یہ بھی باور کرانا چاہیے کہ ہم مسلمان تعداد میں کم نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پٹی ہے یہ چلتی جائے تو الحمدللہ یورپ تک یہ مسلمانوں کی پٹی جاتی ہے، اور ادھر ایشیا سے ادھر بھی فار ایسٹ کی طرف بھی جائیں تو الحمدللہ مسلمانوں کی ان علاقوں میں بھی کمی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی زیادہ تعداد بھی لوگوں کو کھلتی ہے۔ یہ بڑھ کیوں رہے ہیں؟ آج 5-6 بلین اگر انسان اس زمین پہ بستا ہے تو ہر پانچواں آدمی یا چوتھا آدمی مسلمان نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف ہے، خوف۔ ہم اپنے آپ کو باور کرائیں کہ الحمدللہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن یہ تعداد کچرا نہ بنے بلکہ اس قابل بنے کہ کچھ کر سکے۔ صلاحیتیں ہیں، دماغ ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا اپنے آپ کو باور کرائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہیں۔ یہی اسلام اگر مسلمانوں کے اندر، اسی کی محبت، یہی یاد کہ میں مسلمان ہوں، یہ چیز بھی اگر مسلمان باور کر لے تو انشاءاللہ کل کو یہی چیز اس کے ایمان کو بھی جگائے گی، اور جب ایمان جاگے گا تو مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت سٹرانگ ہوگا، بہت طاقتور ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم نے ایمان کی بنیاد پہ اپنی طاقت کا سکہ دنیا پہ جمایا ہے۔ دیکھو معمولی چیز نہیں ہے، فخر محسوس کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ آج حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آئندہ 25-30 سالوں میں شاید یورپ کا 3-4 ملک صرف مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے۔ یہ باور کرایا جا رہا ہے، خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کا علاج یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مسلمان کو دین سے نکال دیا جائے، رسول اللہ سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے، اس کو، اس کی نسلوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ پروگرامز ایسے بنا لیے جائیں جس میں خاص طور پر جو تعلیمی مناہج ہیں، کورسز جو ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ استاد جس قسم کے انسان کو تیار کرے وہ مسلمان نہ ہو، وہ کچھ اور ہو۔ یہ کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا میں بہت سے ایسے ملک بھی ہیں جہاں استاد کو ایک بڑی ویلیو دی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استاد ایک ایسا انسان ہے جو انسان کا انجینئر ہے، اس کو ویلیو دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی۔ مناہج ہیں تو اپنے ہیں، سسٹم ہے تو اپنے دیے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان بھی بڑی آسانی سے ان تمام مناہج کو قبول کر رہے ہیں اور بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں، میری بیٹی فلاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور یہ اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف رکھی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیجیے اور بتائیے لوگوں کو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اتنی زیادہ تعداد ہے۔ یہ تعداد کے صرف لفظ سے بھی دوسروں کو غصہ آتا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کیا ہم نے، صرف یہ بتایا لوگوں کو کہ ہماری تعداد اتنی ہے، یا دوسرے ہماری تعداد کا اندازہ لگا کے غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں بہرحال باور کرانا چاہیے دوسروں کو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو بھی موقع ہو اس مناسبت سے ہم مسلمانوں کا ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی دین کی بھلی بات میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے، ہم اسی موقع کے مناسبت سے وہ بات ضرور کریں، اس میں شرمائیں نہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پتے کی بات کئی سوالوں کا جواب ہو جو کسی کے دماغ میں گھوم رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ پتے کی بات اس شخص کو راہ راست پہ لا سکے جو غلط راہ پہ نکلنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پتے کی بات کسی انسان کے لیے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو. اس لیے اس چیز کو اپنے تک مت رکھیے, بلکہ بلغو ولو عنی آیا, بلغو عنی ولو آیا, میری طرف سے ایک بات بھی تمہارے پاس ہو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچا دو. یہ بھی ایک نیکی ہے, بڑا ثواب ہے, یہی بڑا جہاد ہے. ہم جہاد ویسے تو نہیں کر سکتے, کم از کم اچھی بات دوسروں کو کر کے اس کو شیطانی جو چکر ہیں اس سے تو بچا سکتے ہیں, اور ایک کو سیدھی راہ تو دکھا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو بھی بحران ہم پہ آ رہے ہیں, ہم بھی ذرا تھوڑے سے متحرک ہوں, ہم بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. صرف تبصرے نہ کریں, کمنٹس نہ دیں, تجزیے پیش نہ کریں, بلکہ اصلاح احوال کے بھی کوئی مشورے دیں, اور ایسے باتیں بھی نہ کریں کہ لوگ آپس میں لڑیں اور ہم بیٹھ کے تماشبین بنے اور دیکھتے رہیں, کچھ آگے بڑھیں. اور اس طرح کے جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, جب مسلمان آپس میں لڑے تو تیسرا گروہ تماشبین مت بنے, وہ آگے بڑھے, ان کے درمیان صلح کرائے. یہ ساری چیزیں ایسے, یہ کام ایسے ہیں جس سے شیطان اور شیطانی قوتیں تو ناراض ہوں گی, لیکن اللہ ضرور خوش ہوگا اور ہمارے حالات بھی صحیح ہوں گے. تو بہرحال یہ سارے غصے, یہ سارے دل کے پھپھولے, یہ سارے جذبات, جوشیلے جذبات, یہ سب انہی بحرانوں کی وجہ سے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں اور دوسروں کو موقع دیے ہیں. ان بحرانوں کو دور کرنے کا دین جو حل بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے لو لگائیں, اس سے مایوس نہ ہوں, دعائیں کریں. آپ نے فرمایا وہ اعجز الناس, وہ بندہ لوگوں میں انتہائی گیا گزرا ہے, من عاجز عن الدعاء, جو دعا سے عاجز آ جائے. کہتا ہے جی میں نے بڑی دعائیں کی مگر اللہ نے نہیں سنی. اللہ سنتا ہے, ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے, اور اصلاح کے لیے ضرور اپنے رسم و رواج, اپنے تعلقات, اپنے معاملات پہ ہم نظر کر کے ان کو درست کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں بھی دوسروں کو باور کرائیں گی کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہوتا ہے. تمہارے کلچر کو, تمہاری تہذیب کو ہم اپنانے والے نہیں ہیں. ہم اپنے نبی کی زندگی اور آپ کی سیرت, آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کا طرز عمل, اس کو اپنانے کے روادار ہیں, اور اسی پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ چند چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دل کے اندر کا جو بحران ہے وہ ختم ہوگا, اور ایک ایک انڈیویجول اگر یہ کام کرتا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بحران نہ آئیں, بلکہ اس کی جگہ ہماری بھی اصلاح ہو اور لوگوں کی بھی اصلاح کی ایک کوشش شروع ہو جائے. یہ چند مشورے ہیں جو آج کل کے علماء, ہم مسلمان جن بحرانوں سے گزر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست باتیں ہیں. ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی اپنی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دل کا اطمینان بھی ہمیں نصیب ہوگا, اور ہمارا خاتمہ بھی, جس کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کیسا خاتمہ ہوگا, کہیں جنگیں مسلط نہ ہو جائیں, کہیں ہم پر کوئی زیادتیاں نہ ہو جائیں, کہیں ہمارے ماں باپ بیوی بچے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو, کہ ہمارا کاروبار نہ لٹ جائے, زمین نہ چھن جائے, دشمن ہم پر مسلط نہ ہو جائے. یہ سارے خوف جو ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکال دے گا, اور کوئی روشنی نظر آئے گی. جی ہاں, روشنی نظر آئے گی, امید نظر آئے گی, اور پھر دیکھیے رب ہمت دیتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حالات پر نظر رکھنے اور اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مزدور کرتے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔